بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج میرا خیال ہے کہیں پہ چاند تو نہیں ہوا ہے، بظاہر تو کہیں پہ آج عید کے کا سننے میں آیا نہیں، سوائے دنیا کے ایک علاقہ مالی، وہاں پر حسابات کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ چاند ہو نہیں سکتا، نظر آ نہیں سکتا، لیکن کسی نے دیکھا اور معتبر شخص نے دیکھا تو انہوں نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا اور وہاں پر انہوں نے اعتبار کیا ہے، مالی کا جو علاقہ ہے. ہاں جی، بہرحال یعنی ویسے تو اور کہیں پر کوئی بدھ کے عید کا کہیں سننے میں آیا نہیں، بظاہر جمعرات ہی کی عید ہوگی اکثر جگہوں پر. بہرحال عید سے متعلق کچھ باتیں یعنی سنتیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا تذکرہ آیا اس کا کچھ ذکر کر لیتے ہیں. اصل تو مقصد وہی ہے کہ عملی طور پر جو بعض چیزیں ہیں ہمارے لیے ان کی یاد دہانی ہو جائے. ایک روایت ہے جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، جس کا آخری حصہ ہے جو آج کی رات کی فضیلت سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للہ تعالی عند کل فطر من شہر رمضان کل لیلۃ عتقاء من النار 60,000. ہم نے روایت پڑھی تھی پہلے بھی رمضان کے شروع میں، جب رمضان کی فضیلت وغیرہ کا ذکر آیا تھا، میرے خیال سے پہلے دن تھا جب رمضان کی فضیلت کا تذکرہ ہوا تھا، تو اس میں یہ روایت اس روایت کا تذکرہ کیا تھا کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی بندوں کے لیے دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. یہ روایت ہے امام بیہقی نے جو نقل فرمائی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 افراد ہوتے ہیں، 60,000 افراد جن کے لیے دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے. عتقاء من النار کل لیلۃ 60,000. اور یہ روزانہ، اب وہ چاہے 29 ہوں یا 30 دن ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعداد کے لحاظ سے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ حقیقی اس کی تعداد کیا ہوگی، لیکن بہرحال یہ روزانہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 افراد ہیں جن کے لیے دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جب عید کی رات ہوتی ہے، جب عید کی رات ہوتی ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ، تو پورے مہینے میں 60 کو ہم 30 کے ساتھ اگر ضرب دیں، ظاہر اللہ تعالیٰ کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ 29 ہو یا 30 ہو، حدیث میں آتا ہے شہر عید لا انقصان، کہ عید کے دونوں مہینے جو ہیں اس میں نقص نہیں آتا، چاہے وہ 29 کے ہوں تب بھی فضیلت پوری 30 ہی والے ملتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر 29 دن ہو گئے تو وہ 60,000 جو افراد ہیں دوزخ سے خلاصی والے وہ کم ہو جائیں گے، نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وہ کامل ہی ملتی ہے چاہے دن ہمارے مہینے کے کم ہو جائیں. تو پھر حدیث میں گویا اس حدیث میں یہ ہے کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم لیلۃ الجائزہ سے یاد کرتے ہیں، تو عید کی جو رات ہوتی ہے چاند رات، تو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو آزاد کیا دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرمایا، اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں دوزخ سے مزید لوگوں کی خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں. تو 60,000 ہر روزانہ کے، اور پھر یہ اخیری جو ہے عید کی رات جو ہے اس میں ہر یعنی 60,000 کو 30 کے ساتھ ضرب دے کر جو نمبر بنتا ہے اس کے موافق اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں. اس حدیث میں گویا کہ اس کا اضافہ بھی ہے کہ اعتق مثل ما اعتق فی جمیع الشہر 30,000. یعنی یہ اس کو آگے چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ 30,000 یا 30 مرتبہ 60,000 کو ہم ضرب دیں جو نمبر ملتا ہے وہ ہے. اور یہ بھی تعداد بیان کی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو ظاہر ہے اس سے بھی بڑی تعداد ہو سکتی ہے جو دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ جن کے لیے کر دیا جائے. یہ تو ہم فضائل پڑھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کچھ بھی بعید نہیں، لیکن ظاہر اسباب کے لحاظ سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ اچھا فلانی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، فلانی جگہ پر لوگ مر رہے ہیں، فلانی جگہ پر یہ ہو رہا ہے، تو یہ ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں ان کو شہادت کا مقام دینے کے لیے، دوزخ سے خلاصی کے لیے اب کوئی کسی کو تو اچھا ویسے ہی بلا وجہ چلو دوزخ سے خلاصی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کچھ بھی بعید نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو شہادت کا مقام دے دیتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں بڑا ظلم ہوا، اور صحیح ہے ہم اس کو ظلم ہی شمار کریں گے جو بھی ہے، لیکن بہرحال یعنی اس کو تو شہادت کا مقام ملا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے خلاصی لکھی تھی، جو مقام لکھا تھا اس کے لیے ظاہر شہادت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو مظلوم تو بننا پڑے گا، تو جیسے حضرت مفتی محمود حسن گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تھا، اس وقت بھی کچھ ایسے حالات تھے جہاں لوگوں کو کثرت سے قتل کیا جا رہا تھا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شہداء کی ایک تعداد رکھی ہے، وہ تعداد اسی طریقے سے تو پوری ہوگی، یعنی ایک سوچ کے اعتبار سے ایک رخ ہے سوچنے کا ہمارے لحاظ سے کہ ٹھیک ہے ہم ظاہری اسباب میں وہی چیزیں کریں گے جو ہم یعنی کہ مظلومین کی طرف داری کرنا اور ظالم کے لیے روکنے کی اگر ہم کوئی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم دعا کریں، لیکن یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام لکھا تھا اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ دو دن مناتے ہیں، لوگوں کو یہ تو چاہیے ہوتا ہے کہ اچھا کوئی دن ہو سال میں ایک دو دن ہو جو منائیں، جس میں خوشی منائے، خوشی منانے کے دن ہو، تو مدینہ والے دو دن منایا کرتے تھے، اور وہ پہلے سے کہیں اور سے انہوں نے وہ دن لیے تھے، اس کا سلسلہ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ما ھذا الیومان، یہ کیا دو دن ہے جو تم مناتے ہو، تو صحابہ نے جواب دیا اور وہاں کے لوگوں نے جواب دیا کہ کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اب تک چونکہ ممانعت تو آئی نہیں اور جاہلیت میں ہم یہ دو دن خوشی کے مناتے تھے تو ہم وہ مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں اور دو دن تمہیں دے دیے ہیں بدلے میں، یعنی کہ اور اضافہ کر لیں، ہمارے لوگ ہوتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا یہ بھی منا لیتے ہیں وہ بھی منا لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، جائز ہے نا، یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے۔ اب ہم لوگوں کے اگر ہم دیکھیں تو دو عیدیں جو اسلام نے دی ہیں اس کے علاوہ مزید عیدیں بھی تو لوگوں نے منانی شروع کر دیں، پتہ نہیں کتنی عیدیں ہوتی ہیں، اب اگر کسی کی سالگرہ ہو گئی وہ بھی عید منا لیتے ہیں، اب اگر کسی کا کوئی وہ ظاہر ہے اس کے علاوہ غیر مسلموں کا اگر کوئی خاص دن ہے اچھا چلو ٹھیک ہے حرام تو نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے ہر ایک اپنا فتویٰ دینے لگ جاتا ہے نا، تو حرام تو نہیں ہے چلو ٹھیک ہے اس میں بھی تھوڑا خوشی کا اظہار کر لیں، خوشی کا اظہار میں کیا حرج ہے، خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں اس میں بھی، اور عید میلاد النبی تو اچھا یہ تو دینی چیز ہے، اگر کوئی نہیں مناتا تو اچھا آپ سے تو محبت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ چیزیں بناتے ہیں، بہرحال دو عیدیں ہیں، عیدیں دو ہی ہوں گی اصل کے لحاظ سے، خوشی منانے کے دن یہ دو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دو دنوں کے بدلے میں دو دن دے دیے جو ان سے بہتر ہیں، ایک یوم الاضحیٰ اور دوسرا یوم الفطر، ایک عید جو حج کے عید الحجہ میں ہے اور دوسری عید جو رمضان ختم ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو جس کا کچھ ذکر پیچھے دف بجانے کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں کچھ بچیاں ہیں جو دف بجا رہی ہیں، نشید پڑھ رہی ہیں، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں کرنے دو، عید کا دن ہے کوئی بات نہیں کر لینے دو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث کے اخیر میں یہ بات فرمائی تھی ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے تو کوئی بات نہیں، خوشی منا رہے ہیں بچے، خوشی منا رہے ہیں کھیلنے دو، یعنی جہاں تک جائز چیزیں ہیں جائز چیز میں خوشی منا رہے ہیں تو خوشی منا لینے دو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے آج کے رات سے متعلق جو طبرانی میں منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان غداۃ الفطر، جب عید الفطر کی صبح کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے جہاں جہاں راستے ہوتے ہیں راستوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ندا دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ چلو الی رب رحیم، چلو اس رب کی جانب، یعنی نماز پڑھنے کے لیے عید کے لیے آ جاؤ، چلو اس رب کی جانب جو بڑا رحم کرنے والا ہے، یمن بالخیرات ویصیب علیہ الجزیل، جو انسان کی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان بھی کرتا ہے اور بہت کچھ عطا کرتا ہے اور انعام بھی بہت دیتا ہے، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم دن میں روزے رکھو، تم نے روزے رکھے، تمہیں مزید اطاعت کا اور عبادات کا حکم دیا گیا تھا، تم نے وہ کر لیا، اطاعتم ربکم، اپنے رب کی اطاعت کر لی، تو اب تمہیں انعام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، چلو آ جاؤ انعام لینے کے لیے آ جاؤ، فاقبضوا جوائزکم، جیسے وہ گریجویشن ہوتا ہے بعض جگہوں پر تو اس میں خاص انعامات دینے کے لیے کوئی خاص ہمارے یہاں مدارس میں پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے تقسیم انعامات، جلسہ تقسیم انعامات، وہ مستقل جلسہ ہوتا ہے کہ اچھا جو پہلے دوسرے جنہوں نے بھی کوئی اچھے نمبر لیے ہیں تو ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دینے کا دن ہوتا ہے عید الفطر کا دن۔ جب لوگ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ ندا دیتا ہے ارجعوا الى منازلکم راشدین، کہ اچھا اب تم اپنے گھروں تک لوٹ سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایت بھی ملی اور خیر بھی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، اور اس دن کو آسمان میں فرشتے اس دن کا نام رکھتے ہیں یوم الجائزہ، یوم الجائزہ یعنی انعام دینے کا دن۔ وہ رات کی رات جو ہے اس میں بھی بڑی فضیلت، جس کے پیچھے روایت میں ذکر آیا کہ بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، جو پورے رمضان میں جتنے ہوئے تھے وہ ایک رات میں ہوتے ہیں، اور وہ دن بھی انعام دینے کا دن ہے، تو وہ رات بھی لیلۃ الجائزہ یعنی یوم الجائزہ کی رات، تو وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے اور وہ دن بھی وہ یعنی گویا کہ اس کو بھی اس حدیث میں یوم الجائزہ انعام کا دن کہا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام، ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یعنی کوئی سند متصل کے ساتھ نہیں، لیکن گویا انہوں نے اس پر کچھ اعتبار کیا ہے تبھی انہوں نے اس کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پانچ دن ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں یہ دونوں عید کی جو راتیں ہیں وہ بھی آ گئیں اور جمعہ کی رات بھی آ گئیں۔ یہ خاص طور پہ آج کی عید کی رات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے اس رات کو بھی شمار کیا ہے، اس میں 15 شعبان کو بھی شمار کیا ہے اور رجب کی پہلی تاریخ کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رجب کی پہلی تاریخ، 15 شعبان، جمعہ کی رات، اور اس کے علاوہ عید کی دونوں عید کی جو راتیں ہیں وہ، یہ کل پانچ راتیں ہیں۔ فرمایا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ان پانچ راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے خصوص رحمت کے ایام ہوتے ہیں، رجب کی پہلی تاریخ کے بارے میں تو کوئی قوی روایتیں نہیں ملتی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان راتوں میں تو یہ تو خاص راتیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں اور جگہوں پر بھی ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ تو کچھ تذکرہ تھا کہ ان راتوں کی، یہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، جہاں فضائل رمضان میں رمضان کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ رمضان کے یعنی یہ رات بڑی عبادت کی اور اہمیت کی رات ہے، اور فرمایا کہ یعنی رمضان کے بنی عوام تو عوام، خواص بھی جو رمضان میں محنت اور عبادتیں کر کے تھک جاتے ہیں، تو یہ عید کی رات جب آتی ہے تو پھر آرام کی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات تو خصوصیت سے عبادت کی رات ہے۔ یہ بہرحال مشائخ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات میں نے اصل اسی لیے نقل کی تھی کہ گویا کہ ہمیشہ سے اس رات میں عبادت کا، دعاؤں کا اہتمام کرنے کا سلسلہ رہا ہے، اور قدیم مشائخ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، قریب کے مشائخ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تو خیر رات کا ذکر ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا حصہ بھی مقرر کریں، تہجد کا حصہ مقرر کریں، دعاؤں کا حصہ مقرر کریں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اچھا یہ تو خاص اللہ کی طرف سے عطیہ دینے کی رات ہے، تو اس وقت ہم غافل ہو کر سوئے رہیں، اس کے بجائے اس میں کچھ حصہ، ایک اچھا خاصا حصہ ایسا ہو جو ہمارا عبادت میں اور تلاوت میں اور دعاؤں وغیرہ میں گزر جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان آرام بھی کر لے کچھ، لیکن عبادت کا حصہ بھی اس میں مقرر ہو۔ بعض لوگوں کا تو معمول ہوتا ہے کہ پوری رات عبادت ہی میں لگاتے ہیں، یہ رات بھی، لیکن چلو ٹھیک ہے کہ انسان اگر آرام بھی کر لے تو کچھ ایک اچھا خاصا حصہ اس میں ہونا چاہیے جو اس کے لیے انسان مستقل رکھے۔ اب ہمارا اچھا خاصا حصہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا، ہمیں مفتی احمد صاحب سے، مشائخ کے معمول اپنا اپنا ہوتا ہے، میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مفتی احمد صاحب سے کسی نے جب یہاں آئے تھے، اور ظاہر ہے راتیں یہاں تو کبھی بہت چھوٹی کبھی بڑی ہوتی ہیں، کبھی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور رات کو سونے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کا اٹھنے کا کیا معمول ہے، کہا کہ فجر کے جو بھی وقت ہوتا ہے تو صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے، یہ سال بھر کا معمول ہے، صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنے کا معمول۔ تو ظاہر ہے جو پورا سال اگر 2 گھنٹے یعنی صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے، ظاہر ہے صبح صادق سے پہلے اٹھنے کا مطلب ہے کہ پھر فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد بھی فجر کی جماعت تو دیر سے ہوا کرتی ہے، تو یہ پورا وقت جاگنے ہی میں گزرتا ہے، اور اس میں اپنے معمولات، اپنی ترتیب، تہجد بھی ہے، اور فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد پھر ذکر، تسبیحات، یہ تمام سلسلے جو ہیں صبح کے وقت میں تمام گویا کہ ترتیب، یعنی معمولات کسی کے اگر ہوتے ہیں تو شاید آدھا گھنٹہ، لیکن وہ یہ پورا وقت جو ہے وہ معمولات اور اس کے علاوہ دن بھر میں جو باقی سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس وقت میں یہ سال بھر کا معمول ان کا رہتا ہے، یہ معمولات وغیرہ پورا کرنے کا اور پڑھنے وغیرہ کا۔ بہرحال اب یہ جو آج کل رکاوٹیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر، بہت سی جگہوں پر لوگوں کے ذہن میں یہی سوال ہوگا کہ عید کی نماز تو پڑھ نہیں سکتے اور جانا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمارے مشائخ کے معمول میں کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، نمونہ ملتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو اسیرہ مالٹا سے مشہور ہیں، ان کو جب مقید کیا گیا تھا، جو بھی حالات تھے وہ ایک مستقل ان کے حالات ہیں، تو ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب عید کا دن، جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، بالکل تیار ہوتے، اور جیل کا جو دروازہ، جہاں تک ان کا جو دروازہ تھا وہاں تک وہ جاتے، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا یہ میں نے کر لیا۔ یعنی یہ کہ انسان اپنے اختیار سے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائے، باقی پھر فضیلت دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ محروم تو نہیں فرمائیں گے، ایک شخص یہاں تک جتنے اپنے اختیار میں ہیں، جس کو قرآن نے کہا نا کہ کر لو جتنے تمہاری استطاعت ہے، مستطعتم، تو استطاعت کے وقت انسان اپنی کوشش کا اظہار کر لے۔ یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اچھا، عید کے دن جو عید کی نماز کے لیے جا سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جائیں گے، لیکن اگر نہیں جا سکتے تو اس دن کو ویسے نہیں کہ اچھا عام دنوں کی طرح گزار لیں، بلکہ یہ چونکہ انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطایا کا دن ہے کہ یا اللہ نماز کے لیے جانے پر پابندی ہے، ہم جا تو سکتے نہیں، لیکن ہم کم از کم عید کے لیے، انعام لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، جو کچھ جو سنتیں ہیں ان سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ کیا سنتیں؟ وہی جیسے جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہیں، غسل ہے، لباس اچھا جو انسان کا ہو وہ پہنے، خوشبو، نیا لباس لینا جو ہمارے یہاں ایک دستور بن گیا، ہمارا تو بچپن میں بہت زیادہ تھا اس کا دستور، ہمارے ملکوں میں شاید زیادہ ہی ہوتا ہے، اور بچے تھے ہم تو ہر چیز نہیں، حالانکہ جو چیز استعمال نہیں کرتے وہ بھی، رومال ہوتا تھا، حضرت رومال استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی رومال، لیکن نہیں کہ زیادہ چیزیں نہیں چاہیے تو اب جیب میں تو کچھ ہے نہیں، تو اچھا نیا رومال بھی ہمارے توپ کے جیب میں ڈال دیا جاتا تھا کہ اچھا نیا رومال بھی، وہ ظاہر بعد میں جا کر وہ جو دوسرے استعمال کرتے ہیں انہیں کے پاس جاتا تھا، لیکن ہمارا بھی شوق پورا کر دیا جاتا تھا کہ اچھا یہ نیا رومال بھی تمہارے لیے۔ تو یہ ہر چیز نئی عید کے لیے، کوئی بھی چیز اس دن پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ بچپن میں تو ہمارا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز پرانی نہیں ہونی چاہیے، اب تو خیر ظاہر وہ چیز ختم ہو گئی یہاں آنے کے بعد کہ ہر چیز نہیں ہو، ہاں ٹھیک ہے انسان کے پاس جو موجود ہے، ہاں نیا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو نیا ہو یا پرانا ہو، جو موجود ہے لباس، اس میں سے جو بہترین لباس ہو وہ انسان پہنے عید کے دن۔ اور فجر کی نماز کے بعد پہلی نماز عید کی نماز ہوگی، اشراق کل نہیں ہوگی، اشراق کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ ناشتے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کھجور، طاق عادت کھجور اگر سامنے موجود ہوتی سہولت سے تو طاق عادت کھجور استعمال فرما لیتے تھے، تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس لیے کہ اس دن کو عید الفطر یا یوم الفطر جو کہا جاتا ہے، وہ فطر کون سا ہے؟ ہمارے حنفیہ کے نزدیک فطر جو ہے وہ فطر ہے جو پورے مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ ابھی چاند رات کو جو مغرب کا وقت ہوگا اس وقت افطاری تو کریں گے، لیکن وہ تو افطاری پورا مہینہ ہی ہم کر رہے تھے، وہ تو سال بھر جب بھی انسان روزہ رکھے گا اس وقت تو افطاری کرے گا ہی، تو فطر اصل جو ہے وہ تو فجر صبح صادق کے بعد ہے، تو صبح صادق کے بعد کچھ نہ کچھ کھا لینا فجر سے پہلے، وہ اصل فطر ہے جو پورے مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اب تک پورا مہینہ منع کیا تھا اب نہیں کھاؤ، اور اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ اب روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، اب کھانا ہوگا، تو ہم کچھ کھا کے جائیں گے تاکہ اس شریعت کے حکم پر عمل ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ہمارے یہاں اصل فطر ہے، تو صدقہ فطر کا بھی اصل وقت وہی ہے، صدقہ فطر کا بھی اصل وقت وہی ہے، اس پر فقہی احکام کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یعنی اگر کوئی شخص، کوئی بچہ ہے جو اس وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس وقت جو وقت اصل ہے اس وقت موجود تھا وہ۔ بہرحال وہ فقہی احکام جو اس سے متعلق ہوتے ہیں جو فقہا بیان فرماتے ہیں۔ تو اصل اس دن کو جو یوم الفطر یا عید الفطر کہا جاتا ہے، وہ فطر کون سا ہے؟ صبح صادق کے بعد جو ہمیں کھانے کی اجازت ہے بلکہ حکم ہے، اس فطر کی وجہ سے اس کو یوم الفطر یا عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ فطر کر لینا، یعنی افطاری کر لینا، یعنی کچھ نہ کچھ کھا لینا عید سے پہلے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ پھر اصل حکم یہ تھا کہ عید کی نماز مسجدوں میں نہیں، یہ میں اس لیے یاد دہانی کرا دیتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہمارے، ہمیں معلوم ہو، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں سے ہی نکل جائے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی شریعت کا حکم ہے۔ اصل حکم شریعت کا یہ ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں، عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ ہمارے ملکوں میں عمل ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی ضرورت کی وجہ سے کرتے ہیں، چونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جگہ کی تنگی ہوتی ہے۔ نہیں، جگہ کی تنگی اور ضرورت اصل نہیں ہے، اصل شرعی حکم ہی یہ ہے کہ وہ کھلے میدان میں اور بڑی جگہ میں عید کی نماز پڑھی جائے۔ تو عیدگاہ میں ہونا اصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی، صحابہ مسجد میں آ سکتے تھے، اور اگر جگہ یعنی تنگ پڑی تو اچھا ٹھیک ہے، دروازوں کے باہر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مسجد کے باہر بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، عیدگاہ جانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ بھی ایک سنن اسلام میں سے، اسلام کی سنتوں میں سے اور اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ ان ملکوں میں یہاں کے حالات کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ کبھی موسم کیسا ہوا، کبھی بارش ہو گئی، کبھی برف ہو گئی، تو ان حالات کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر ہم اس سنت ہی کو بالکل بھول جائیں کہ یہ بھی کوئی سنت ہے اور اسلامی طریقہ ہے۔ بہرحال یہ ذہنوں میں تازہ رہے سب کے، اور ظاہر ہے ہم سیکھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوگی اور آگے ہماری نسلوں میں یہ بات چلے گی کہ نہیں، یہ حکم شرعی اصل یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جائے، یعنی کہ مجبوری میں پڑھی جاتی ہے عیدگاہ میں نہیں، بلکہ اصل حکم شرعی یہی ہے کہ عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ ہم جو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، بند جگہوں میں پڑھتے ہیں، یہ اصل طریقہ نہیں ہے، یہ یہاں کے حالات کی مجبوری وغیرہ کی وجہ سے، یہاں کی ضروریات کی وجہ سے ہے کہ کھلے میدان میں انتظام کرنا ایک مشکل نہیں، وہاں پر ہمارے ملکوں میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کھلی جگہ ہے اور کھلا میدان ہے، چاہے نیچے ریت ہے، جو بھی ہے، لوگ اپنے اپنے مصلے لے کے آ جاتے ہیں، اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنا انتظام سب کر لیتے ہیں۔ یہاں سب کو پہلے سے انتظام چاہیے، کارپیٹ بھی اچھا چاہیے، صاف ستھری جگہ چاہیے، ورنہ لوگ آئیں گے ہی نہیں نماز پڑھنے۔ تو یہاں کے حالات مختلف ہیں، اور یہاں کے موسم وغیرہ کے، اصل مسئلہ کہ موسم وغیرہ کے لحاظ سے حالات مختلف ہیں۔ تو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ بھی ایک مستقل حکم شرعی ہے اور سنت عمل ہے۔ پھر عید کے لیے، جیسے جمعہ کے لیے پیدل چلنے کی فضیلت ہے، عید کے لیے بھی پیدل چلنے کی فضیلت ہے۔ میں ترغیب نہیں دے رہا کہ سب چل کے آئیں، حالات کو دیکھ لیں کہ کیا چیز میں بہتری ہے، لیکن بہرحال اصل سنت کے لحاظ سے یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ قدم چلے، اور ہر قدم پہ جو نیکی ہے اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر پیدل انسان جائے یا گاڑی میں جائے، اس کے علاوہ ایک اور سنت یہ ہے کہ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، واپسی میں کچھ راستہ بدل کر تشریف لے جاتے تھے۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تو بالکل مسجد سے تو متصل تھا، لیکن عیدگاہ جانے کے لیے مدینہ منورہ میں، اگر کسی کے ذہن میں وہاں کا حرم وغیرہ کا نقشہ ہو، تو ابھی جہاں گنبد خضرا ہے تقریباً وہ جگہ تھی، وہاں نیچے جو حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا، تو وہی حجرات ازواج مطہرات کے تھے، اور پیچھے کی طرف اگر ہم نکل جائیں دائیں طرف، قبلے کی دائیں طرف پیچھے کی جانب، تو مسجد غمامہ پیچھے کی طرف ہے، آگے کی طرف، پیچھے سامنے میرے ذہن میں، باب السلام کی طرف، ہاں آگے کی طرف، آگے کی طرف مسجد غمامہ ہے۔ تو مسجد غمامہ جو ہے وہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جو عیدگاہ تھی، غمامہ، بادل سایہ کر دیتے تھے کبھی کبھی، بہرحال جو بھی اس کی وجہ تسمیہ تھی، لیکن یہ وہ جگہ تھی، اس جگہ پر عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ جگہ بدلی بھی ہوں کبھی، لیکن مشہور یہ ہے تاریخی لحاظ سے کہ یہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، عیدگاہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے پھر دوبارہ گھر لوٹا کرتے تھے۔ اس میں ایک سنت بھی ہمیں سکھا دی، اس میں وہ جو اس کی حکمتیں جو بھی ہوں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عبادت کے لیے جاتے ہوئے ایک راستہ گواہی بنے، گواہی دے گا قیامت کے روز کہ اچھا مجھ پر چلا تھا، وہ راستہ بھی گواہی دے گا۔ تو ہمارے اپنے گواہی دینے والوں کی تعداد بڑھانا، یہی حکمت ہمیں بیان کی جاتی ہے، حکمت کے درجے میں، علت کے درجے میں نہیں، حکمت کے درجے میں یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے فرض نماز، تو اس کی جگہ بدل لے، کہ تھوڑی سی جگہ بدل کر انسان سنتیں پڑھے۔ اس میں جو اور حکمتیں ہیں جو بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ حکمت بھی علماء نے لکھی ہے کہ اچھا فرض پڑھنے والی جگہ جب گواہی دے گی کہ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، تو سنت پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی کہ یہاں کھڑے ہو کر بھی اس نے نماز پڑھی تھی۔ تو راستہ بدلنے میں ایک حکمت یہ ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو بہت حکمتیں تھیں، کہ اس لیے کہ ایک ہی راستے سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہیں سے دوبارہ مکان تشریف لاتے، تو دوسروں کو شکایت ہوتی، یعنی شکایت اس درجے میں نہیں، محبت کے درجے میں، کہ یا رسول اللہ ہمارا بھی تو حق ہے، ہمارے طرف سے بھی آپ گزر جاتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے وہاں والوں کے لیے ایک عید ہوتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر راستہ بدل کر اچھا اس علاقے سے، اس قبیلے والوں کے پاس سے گزرے ہیں، تو اچھا اس طرف سے واپسی میں اس راستے سے تشریف لائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اچھا صرف انہی کو کوئی خصوصیت حاصل ہے، دوسروں کو نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق دینا، دوسروں کو بھی خوش کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اور عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں تکبیرات، اور عید الاضحیٰ میں آواز سے پڑھی جاتی ہیں، وہ تو حج کے ایام ہوتے ہیں تو وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنے کے دن ہوتے ہیں، عید الفطر میں تکبیرات پڑھتے رہیں لیکن آہستہ آواز سے، یعنی بہت جہرن نہیں، سرن تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ ایک اور سنت عید کے دن کی ہے، خوشی کا اظہار کرنا۔ اس کی جو بھی حکمتیں ہوں، لیکن انسان رمضان کا مہینہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مصروفیات ظاہر ہے لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں عام ایام کے مقابلے میں، جو لوگ کام پہ جاتے ہیں خاص طور پہ تو دن میں کام پہ ہیں، اس کے علاوہ اچھا ٹھیک ہے شام کو گھر آئے، اچھا اب روزہ بھی ہے تو ظاہر ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور روزہ بھی ہے اور چائے بھی نہیں پی ہے، تو عادت اگر کسی کی ہے تو دماغ میں ذرا غصہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے بسا اوقات، اور اس کے علاوہ پھر اچھا وہ اس سے کھانا کھا کے اچھا پھر تراویح کے لیے پہنچنا ہے، رات کی عبادت بھی ہے، تو یا یہ کہ بعض لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ یعنی جو بھی اپنی اپنی مصروفیات ذرا بڑھ جاتی ہیں رمضان میں، اور بڑھنی بھی چاہیے عبادات کے لحاظ سے، تو جب مصروفیات بڑھتی ہیں تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ اخیری عشرہ جو تھا وہ تو پورا پورا عبادت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار فرما لیتے تھے اور مجاہدہ زیادہ ہی فرماتے تھے شروع کے ایام کے مقابلے میں، تو اب جب اتنے دن گزرے ہیں، اب عید کا دن اچھا ٹھیک ہے، اب عبادت کا زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہ لو بلکہ ان سنتوں کا اہتمام جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا، تو یہ بھی ایک مستقل سنت ہے کہ اب انسان، اب تک تو مصروفیت کے دن گزرے تھے، اس دن اپنے آپ کو ان مصروفیات سے ذرا فارغ سمجھ کر ان سنتوں کا اہتمام کرے، جن میں ایک سنت ہے کہ اپنے متعلقین کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا۔ اب خوشی کا اظہار بہرحال چہرے پر خوشاشت کے آثار ہوں، کسی سے ملے تو خوشی کے ساتھ خوشی کا اظہار کرنا، اس سے ہم نے کچھ اور چیزیں نکال لیں جو سنت تو نہیں لیکن بہرحال اسی کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں۔ عیدی دیتے ہیں تو عیدی یہ کہاں سے آئی؟ وہی خوشی کا اظہار، اچھا ہمارا خوشی کا دن ہے، یہاں کے لوگ اپنی اپنی خوشیاں مناتے ہیں، ان کی کرسمس آتی ہے، کیا کیا آتی ہے اس میں ہدایا دیتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں ابھی بھی نہیں دینا، ان دنوں میں بھی دینا منع ہے، بچے کہیں گے کہ اچھا یعنی اسلام میں کوئی خوشی منانے کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو اچھا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ، تو بہرحال بچوں کو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں دے دی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جب تک کہ عیدی دینے وغیرہ کو ہم سنت نہ سمجھیں۔ سنت نہیں سمجھا جاتا، اظہار مسرت کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں تکلفات سے کام نہیں لیا جاتا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اصل چیز ہے خوشی منانا۔ اب خوشی منانے میں ہم نے معانقہ بھی نکال لیا کہ جب خوشی منانی ہے تو اچھا مسافہ کرو، معانقہ کرو، یہ سب چیزیں ضمنی چیزیں، اصل چیز جو ہے وہ خوشی منانا ہے۔ معانقے کو ایک عید کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس لحاظ سے منع ہے، اس لحاظ سے منع ہے کہ اس کا عید کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو معانقہ نہیں کرتا، اچھا اس نے پتہ نہیں اس کو عید کو اس کی خوشی نہیں ہے، عید ہی نہیں منا رہا ہے، تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے عام طور پہ یعنی اس کے بارے میں یہی سوچ بن گئی کہ ایک لازم چیز ہے، اس لحاظ سے علماء اس کو منع کرتے ہیں، ورنہ فی نفسی معانقہ کرنا ایک اظہار مسرت کے لیے ہو اور پتہ ہے، یقیناً پتہ ہے کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اس میں برائی نہیں سمجھی جاتی، تو پھر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن چونکہ عام طور پہ ذہنوں میں یہ ہے کہ ایک عید کا حصہ ہے، اس کو لازم سمجھا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے عام طور سے اس سے منع کیا جاتا ہے، فی نفسی ہی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو عید کی نماز پڑھیں گے ان کے لیے ایک اور چیز ہے کہ بسا اوقات جمعہ کے خطبے میں تو سب کو عادت ہوتی ہے کہ قبلہ رخ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، عید میں لوگوں کی عادت کسی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ اچھا چونکہ خطبہ بعد میں ہے، عید کی نماز ہو گئی تو اب خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو جمعہ کا ہے کہ قبلہ رخ بیٹھنا ہے، یعنی بیان شروع ہو اس وقت ٹھیک ہے، وہ تو بیان کا حکم ہے، لیکن جو خطبہ ہوتا ہے عید کا، خطبہ تو وہ تو عبادت کے حصے کے طور پر، عبادت کے طور پر ہے، اس وجہ سے اس کو تو جیسے انسان نماز کے لیے قبلہ رخ بیٹھا ہوا تھا، اسی طرح خطبہ کے وقت بھی قبلہ رخ ہی بیٹھے گا، جیسے جمعہ وغیرہ کے خطبہ میں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنا رخ بیٹھ کر یعنی گویا امام کی طرف رخ کر لیتے ہیں، گویا بیان ہو رہا ہو، تو بیان کا معاملہ مختلف ہے، یہ خطبے کا معاملہ مختلف ہے، خطبے میں تو چونکہ اصل عبادت ہے، اس میں قبلہ رخ ہونا ضروری تو نہیں، شرط کے درجے میں نہیں، لیکن ایک افضل ہونے کے لحاظ سے۔ یہ بہرحال کچھ سنتوں کا ذکر تھا عید سے متعلق۔ اب جو اس سے زیادہ مشکل عنوان ہے، جس کے لیے کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ تذکرہ کریں، یعنی والدہ مرحومہ سے کے متعلق،